Thank you. اور بر محمد و آل محمد صلوات. ماتم داران امام مظلوم، آپ سے درخواست ہے یا فرش اعلیٰ پر آپ بیٹھ جائیں.
Papa, Yeah. محمد صلى الله عليه وسلم
تو نے انسان کو کیا چیز الہی دے دی؟ سمجھو اللہ نے انسان کو شاہی دے دی. کیا انسان سمجھ سکتا ہے عظمت اس کی؟ وہ کیا خالق نے بنائی ہے, جل بتائی ہے جلالت اس کی, مصحف حق میں مسلسل ہے حکایت اس کی, کوئی حصہ میں نظر آئی ہے عظمت اس کی. دیکھو گہوارے بھی شان کی شاہی اس کی, مالی ہے دشمنے دینے بھی شواہی اس کی. آج تک درد ہے قرآن میں کے ذکر جمیل, چاہا عورت نے کہے حضرت یوسف کو ذلیل, اور سب آپ کی رہے کردار کے بچنے کی سبیل, سیدھی بچے ہی نے یوسف کے جلالت کی دلیل. مدد کا کیوں نہ ہو اللہ کا قرآن کا, قسمت حضرت یوسف بے ہے اسماعیل کا. یوں تو ہر کام کا بچپن کی جلالت دیکھی, انبیاء کے یہاں اس عمر کی عظمت دیکھی, اولیاء سے جو ملی اس کو کوئی عزت دیکھی, ویسے صحرا میں مگر اور ہی حالت دیکھی. پیار بچوں سے خود اللہ ہی فرماتا ہے, بچوں کے باپ سے جنت سے لباس آتا ہے. پہلے کعبہ میں دیکھا ہے کہ بچپن کا جلال, آئے ہیں مرسل اعظم بھی پہ استقبال, گود میں لے کے جو دکھلایا محبت کا جمال, بچپنا کرنے لگا اس طرح اظہار کمال. یہ نہ پانا نہ فرمان پڑھا کرتا ہے, بچپنا گود میں قرآن پڑھا کرتا ہے. یہ نہ پانا نہ فرمان پڑھا کرتا ہے, بچپنا گود میں قرآن پڑھا کرتا ہے. یوں تو تاریخ نے دکھلائے کہ منظر سو بار, بچپنا جب ہوا اسلام کی عظمت بن کر, اس کی قربانی سے پڑھتا رہا مذہب کا بخار, علی اکبر کا مدد دیکھا نہ کوئی کردار. عظمت نسل امامت کی گواہی تھا وہ, جو کہ بے دیو دلا تھا وہ سپاہی تھا وہ. شب آشور عجب دیکھے ہیں اس کے دیور, جیسے غصے میں ہو سرکار میں خدا کا دلبر, کروٹیں اس طرح کہوانے لے پتنی شکر, جیسے کرپاتی ہو بے شیر کو جانے خیبر. کون جانے ہے کیا, کون جانے کہ ہے کیا دلبر حیدر کی تلاش, عین ممکن ہے کہ ہو کلے اشر کی تلاش. خیمہ شاہ میں حکم سے رہا کہتے آپ, اور رہا چاروں طرف فوج ستم کا سیلاب, چولہے میں اکبر لانا تو رہا پیشو تاپ, پر نہ تھا کیا کس کی طرف سے وہ بچہ کے تاپ. جس کو فطرت نے سکھایا وہ شہادت کیا ہے, اس کی نظروں میں مسائل کی حقیقت کیا ہے. الغرض ہو گئی آشور کی وہ رات تمام, الغرض ہو گئی آشور کی وہ رات تمام, اور بے شیر کو میدان میں لے آئے امام, بے زبانی سے کیا اس نے یہ پردرد سلام. ظالموں کب سے ہے اولاد نبی کشنا کام, تم کو خوفے غضبے پہلے, تم کو خوفے غضبے حضرت قہار نہیں, اس گھرانے نے تو کوئی بھی گنہگار نہیں. جب سے آنا ہے میرے گھر کا رسول مختار, میرے دادا کو لقب حق سے ملا تھا سردار, میری دادی کی سلاتے شہر کی آسان, میرا بابا ہے جوان دنیا کا سردار. گر کبھی تم نے سنا ہو کہیں جنت کا نام, لاجو وہ بھی ہے میری ہی ریاست کا نام. ہے اس گھر کی کوئی عزت نہ جانی تم نے, اور پیغمبر کی کوئی بات نہ مانی تم نے, کلمہ مذہب کا پرواہ صرف زبانی تم نے اور کتاب کی ہے محمد کی نشانی تم نے. جب زمانے میں وہ ہم سکے پیغمبر نہ رہا کیا مجھے ذکر اگر کلمہ میرے سر نہ رہا. ختمی ہونے نہ پائی چاہیے تقریر کہ برسنے لگے اشرار کی جانب سے تیر. چھیدا یوں تیرے سے شوبہ نے گلوئے سے شیر اس کی حسرت سے سوئے جب نگاہ شبیر. دی صدا لال کو اپنے سنبھالو اماں تیر تم درسنے اصغر میں نکالو اماں. مگر اصغر نے بھی دی بات کو ایسی کرتی آپ کے چین نہ ہو ہم نے میرے چہلی. مجھے اس تیر قسم کا کوئی احساس نہیں. جاتا ہوں سادگی ہمراہ صبح پل سے بڑی کہہ کے شاہ کے ہاتھوں پر جو بچہ پلٹا گر گئے ارض و سما سارا زمانہ پلٹا. رو کے آواز اس سربت میں کہ نانا آؤ چھوڑ کر تو کرو تسلیم کو بابا آؤ. اما فرزند ہے میدان میں تنہا آؤ. اب زمانے میں نہیں کوئی سہارا آؤ. وقت وہ آ گیا جو وقت آنے والا. اما اب کوئی نہیں اپنا بچانے والا. نعرہ سلوات بار دیگر نعرہ سلوات اپنے معبودات اور کلمہ تشکر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر جو زیادہ زیادہ 1 منٹ کی ہوگی وہ میرے حوالے کی ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں. ملاحظہ فرمائے. نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوگوارانہ ایمان مظلوم سلام علیکم کا نام ہے. اسلام میرے پاس کی دولت کا نام ہے. اسلام میرا دل میری جان میرا چین ہے. اسلام ہی کا اس میں گرامی ہے. اب میں مسجد سے خطاب کے لیے حجت الاسلام سرکار علامہ سے پیشان ہے درخواست کا جواب سے ملتوی ہوں. میرا وقت فور میں نمبر ہو تو آواز غلط نہ رہے سلام.
خدا حسل دیا بنازے بلند الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات الله حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں عرفان حسین سے متعلق یہ سلسلہ کلام آغاز محرم سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. اس کے دسویں اور تقریباً آخری مرحلے پر کچھ باتیں آج کی رات کی مناسبت سے عبادت سید الشہداء کے بارے میں گزارش کرنا ہے. یہ رات در حقیقت عبادت کی رات ہے. امام حسین نے عصر عاشور ابن سعد کی طرف سے حملے کا حکم دیے جانے کے بعد اپنے عزیز بھائی علمدار کربلا سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا ارکب بنفسی انت عباس تم سوار ہو کر فوج دشمن کے سامنے جاؤ بھیا تم پر میری جان قربان ذرا جا کر دریافت کرو یہ فوجیں چاہتی کیا ہیں ان کا ارادہ کیا ہے. علمدار کربلا مولا کا حکم پانے کے بعد 20 سواروں کو لے کر ابن سعد کے سامنے آئے تیرا ارادہ کیا ہے جنگ کرنا چاہتا ہے کیا ہاشمی جوانوں کو کمزور سمجھ لیا ہے. امیر ابن زیاد کا حکم ہے جو شمر لے کر آیا ہے کہ وہ حسین سے کسی طرح کی صلح کی گفتگو نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں یا ابھی ابھی بیعت یزید کریں اور یا حملہ کر دیا جائے اور ان کا سر کاٹ کر حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا جائے. علمدار نے یہ پیغام سنا پلٹ کے آئے مولا ظالموں کا یہ کہنا ہے کہ جنگ اسی وقت ہوگی. فرمایا جاؤ جا کے آخری حجت تمام کرو. اور اتمام حجت کے انہیں سمجھاؤ کہ اگر ممکن ہو تو اس جنگ کو ایک رات اور آگے بڑھا دیا جائے. اس لیے کہ ہم اس رات کو عبادت الہی میں گزارنا چاہتے ہیں اور دشمن بھی یہ پہچانتا ہے کہ ہمیں عبادت الہی سے کتنی محبت. اس رات کو ہم تین کاموں میں گزارنا چاہتے ہیں. نصلی ربنا اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مالک کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں اور اس رات کو استغفار میں گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے ساری دنیا پہچانتی ہے کہ حسین کو محبت الہی، حسین کو عبادت الہی سے کتنی محبت ہے. علمدار نے آ کر پیغام پیش کیا، ابن سعد کو ساری پریشانی یہ ہے کہ شمر اس کے ہاتھوں سے فوج کی کمان لینا چاہتا ہے، اور اس نے ابن زیاد کو یہ خبر پہنچائی ہے کہ ابن سعد حسین سے صلح و مصالحت کی گفتگو کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اور یہ سمجھانے کے بعد ابن زیاد سے نیا فرمان لے کر شمر 9 محرم کو کربلا میں آیا دوبارہ. اب ابن سعد کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ یا تو جنگ چھیڑ دے،
صلوات علی محمد و آل محمد،
یا تو جنگ چھیڑ دی جائے اور ابھی حملہ کر دیا جائے، اور یا فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دی جائے. ابن سعد فوج کی قیادت چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ جنگ چھیڑنا بھی نہیں چاہتا ہے. لہذا اس پیغام کو سننے کے بعد اس نے شمر کی طرف دیکھا. حسین ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں عبادت الہی کے لیے، کیا خیال ہے؟ شمر یہ چاہتا ہے کہ ابن سعد انکار کر دے تاکہ میں فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لوں اور خیام حسین کو حملہ کروں. اس لیے کوئی جواب نہیں دیتا. آپ رئیس ہیں، آپ امیر ہیں، آپ فوج کے سربراہ ہیں، آپ جو مدار فیصلہ آپ کریں، مجھ سے کو پوچھ رہے ہیں. منتظر ہے ابن سعد کے جواب کا. ابھی یہ گفتگو شمر اور ابن سعد میں ہو رہی تھی کہ فوج کے دوسرے افسر بول پڑے، یہ تو ابن بنت رسول ہے، حسین تو فرزند فاطمہ ہیں، اگر ہمارے مقابلے میں ترک و دہلم کے غلام ہوتے اور وہ بھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے مہلت چاہتے ہیں تو ہم کبھی منع نہ کرتے. جس قدر شرم کی بات ہے، اللہ کا بندہ اپنے خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی خیموں پر حملہ کر دیں، یہ شرافت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. ابن سعد کو سہارا مل گیا، اس نے کہا ہاں تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، ایک رات کی مہلت دے دی جائے. شمر نے پھر سمجھایا، ایسا تو نہیں ہے کہ حسین رات بھر میں کوئی نئی تیاری کر لے اور صبح کو لڑنا مشکل ہو جائے. شاید ابن سعد کے سامنے شمر کی اس حماقت کا بھی ایک جواب تھا جو فرزند رسول نے شب عاشور اعلان کیا تھا، جو جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے. ہم نے مہلت فوجی اکٹھا کرنے کے واسطے نہیں دی، ہم نے مہلت صرف عبادت الہی کے لیے ہے کہ زندگی کی آخری رات بھی عبادت الہی میں گزر جائے، جیسے حسین کی ساری زندگی عبادت الہی میں گزری. لہذا یہ رات عبادت کی رات ہے. جس رات کو اسعد حسین نے اس عالم میں گزارا ہے کہ مورخ کربلا کہتا ہے لہم دبی کا دبی نحل، قیام حسین سے تسبیح، تحلیل، ذکر خدا، عبادت، تلاوت قرآن کی آوازیں ایسے بلند ہو رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آوازیں بلند ہوتی ہیں. فوج دشمن میں جنگ کی تیاری اور خیام حسینی میں عبادت الہی، یہی فرق ہے ان کے ان افراد کے درمیان جو دنیا داری کے لیے لڑا کرتے ہیں اور ان کے لیے جو دین کی بقا کے لیے جہاد کیا کرتے ہیں. یہ اس موضوع کی بنیاد ہے. اس کے بارے میں چند جملے مجھے گزارش کرنا ہے، ورنہ رات سے زیادہ تفسیر کی متحمل نہیں ہے. اور ایک بات بطور یاد دہانی، اگرچہ آپ حضرات کو سب کو معلوم ہے اور مسلسل روز اول سے اعلان ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ ذمہ داریاں میری بھی ہیں، اس لیے یہ دو لفظیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور ایک عرصے سے رہتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اس مہینے میں یا اس سال آئے ہیں، اور وہ افراد بھی ماشاءاللہ ہیں جو 10-20 سال سے یا اس سے زیادہ زمانے سے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا تعاون ازائے حسین کو اس ملک میں حاصل ہے، کم سے کم آس پاس جہاں تک نظر جاتی ہے کہیں اتنا تعاون ہمیں نظر نہیں آتا. مومنین کی بستیوں کا ذکر نہیں ہے، اتنا تعاون کہیں نظر نہیں آتا. آپ تو جانتے ہیں اس ملک میں کوئی سرکاری اجتماع بھی سڑک پر نہیں ہوتا ہے کہ جائے کہ مجلس اعضا. تو اگر حکومت ہمارے ساتھ اتنا تعاون کرتی ہے, ہمارے واسطے اتنے اسباب فراہم کرتی ہے, ہمارے واسطے اتنی زحمتیں برداشت کی ہے ایک فرش اعضا کے لیے, تو اس فرش اعضا کی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی آپ کو دینا ہوگی. ظاہر ہے کہ کوئی اسلامی حکومت کوئی ایسی بات کسی سے نہیں کہہ سکتی ہے جو اس کے مذہب کے بنیادوں کے خلاف ہو یا اس کے واجبات کے خلاف ہو. نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی اس کا ماننے والا ہے. ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان مسلمان سے مطالبہ کرے توحید خدا چھوڑ دو, اب الہی پر ایمان نہ لے آؤ, نبی کو نبی نہ مانو, امام کو امام نہ مانو, قیامت پر ایمان نہ لے آؤ, نماز چھوڑ دو, روزہ چھوڑ دو. ایسا کہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے, نہ حاکم نہ عوام. لیکن وہ باتیں جو فرائض میں شامل نہیں ہیں ہمارے جذبات کے اظہار کے لیے ہیں, تو حالات سازگار ہوتے ہیں جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے, حالات اجازت نہیں دیتے ہیں تو جذبات کو روکا جاتا ہے اس فرش اعضا کی بقا کے لیے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے جذبات کہیں چلے گئے ہیں, جذبات ہمارے جیسے تھے ویسے ہیں, اور جب کبھی وقت آئے گا تو چند قطرے خون کا کیا ذکر ہے, راہ خدا میں کربلا والوں کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ابھی جان دینے کا وقت نہیں آیا ہے تو ہماری مالی قربانی بھی حسین کی بارگاہ میں بڑی قیمت رکھی ہے. ابھی حسین ہم سے جان کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے, ابھی مذہب ہم سے گلا کٹانے کا تقاضا نہیں کر رہا ہے, ابھی ہمارے فرائض میں خون بہانا شامل نہیں ہے, ابھی ہمارے فرائض میں فرش اعضا کا قیام ہے. جان دینے کے بجائے مال خرچ کیجیے, خون دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈالیے, پیسے نکالیے تاکہ یہ فرش اعضا جیسے قائم رہے, ایسا ہی قائم رہے اور اس سے بہتر طریقے سے قائم رہے. آپ یقین کریں آپ کی برادری کے مومنین بھی آپ کے جذبے پر غصہ کرتے ہیں. یہ مومنین ایک احرام ہے جو عزادار سے دشوادان دوسری برادری کے افراد وہ بھی اس کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں, اتنے مومنین ماشاءاللہ, اور ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں فرزند فاطمہ کا غم منانے کے لیے. میرا تعلق کیونکہ بہرحال ہر برادری سے رہتا ہے لہذا میں جانتا ہوں, اور آپ کے لیے یہ بہترین خبر ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. جتنی قومیں ہیں, جتنی برادریاں ہیں, جتنے قسم کے زبانیں بولنے والے ہیں جن سے میرا کسی تعلق تھا کبھی کوئی تعلق ہے, ہر آدمی نے بے اتفاق کلمہ ایک ہی بات کہی ہے کہ عزائے سید الشہداء کی رونق, عزائے حسین کی رونق, عزائے حسین کا واقعی قیام اگر ہے اس ملک میں تو آپ کی برادری سے قائم ہے. کہ جن کو دیکھ کے دنیا کی ہر قوم پہچان رہی ہے کہ یہ حسین کے آزادہ, ورنہ سب تو بند کمروں میں ذکر حسین کرنے والے تھے, سب تو بند مکانات میں ذکر حسین کرنے والے. تو عزیزو اگر ہماری آزاداری جیتے رونق آزاد ہے, یہی ہماری دنیا کی عزت ہے, یہی ہماری آخرت کی عزت ہے, تو کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے اس فرش اعضا پر حرف آ جائے. ایسے جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہے جو فاطمہ کی بارگاہ میں جواب دہ بنا دے. لہذا ہر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے جس سے خدا نہ کردہ اس فرش کو کوئی نقصان پہنچ جائے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, خالی ایک مسئلہ زنجیر کریں گے, کوئی مسئلہ بھی ایسا ہو جو ہمارے دین کی بنیادوں میں شامل نہ ہو, جس سے مذہب خطرے میں نہیں پڑا ہوا ہے, ہر ایسے مسئلے میں ضرورت اس بات کی انسان ان قوانین کا خیال رکھے جن قوانین کی بنیاد پر ہمیں یہ حریت یا آزادی حاصل ہے اور یہ فرض اعضا قائم ہے. فی الحال تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اب وہ جذبات جن کا اظہار آج تک آپ مختلف شکلوں میں کرتے رہے ہیں, اب ان جذبات کا اظہار دوسری شکل میں کریں. جب وقت آئے گا جان دینے کا جان دے دیں گے, جب موقع ملے گا خون بہانے کا خون بہا دیں گے. فی الحال تو اتنا موقع کم سے کم میسر ہے کہ اس عزا کی بقا کے لیے کم سے کم مالی تعاون کریں. شاید آپ کو خبر نہیں ہے حالات بہرحال کچھ نہ کچھ سنگین ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ اتنا بڑا فرض عزا کیوں قائم ہے, صرف اس لیے یہ فرض قائم ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے، ایک چھوٹی سی عمارت ہے جو عزا خانے کے نام پر ہے. اگر خدا نہ کرتا یہ عزا خانہ یہ باقی نہ رہ گیا، یہ جگہ باقی نہ رہ گئی، تو پھر آپ کو اس جگہ پر کون فرض بچھانے دے گا؟ خدا جانے کون سی جگہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گی. دادا ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ 1,40,000 کیا ہے، اگر 2-4 لاکھ دینا پڑے تو ہم اتنا خرچ کریں گے، اپنے اوپر جبر کریں گے، زحمت برداشت کریں گے اور بہرحال اس فرش ادا کے قیام کا انتظام کریں گے. اگر آپ کو تھوڑی تکلیف پہنچ جائے، کچھ اپنے اخراجات کو روکنا پڑے، اپنے مسائل کو کم کرنا پڑے، اپنے بچوں کے آرام کا انتظام نہ کر سکے، نہ کیجیے فرش ادا کو قائم کیجیے، ادا حسین کو قائم کیجیے. بچوں کا پہلا لینا بہت آسان ہے، گھر والوں کو سمجھا دینا بہت آسان ہے، فاطمہ زہرا کو جواب دینا آسان نہیں. مرکز حسینی کے خادم ہیں، والنٹیئرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ بلا تکلف جیب میں ہاتھ ڈالیے، جو بھی ہے آپ کے پاس. یہ نہ سوچیے کہ ہم کہوں چلو 5 درہم دے کے آئے ہیں یا 10 خرچ کر کے آئے ہیں یا ہم نے اس کے پہلے کچھ دے دیا تھا یا اس کے بعد دینے والے ہیں. ہر وقت کے کار خیر کی حیثیت الگ ہوتی ہے، یہ شب عاشور ہے، اس کے کار خیر کی عظمت الگ ہے. جیسے نمازوں کے لیے شب قدر، تلاوت قرآن کے لیے شب قدر، ویسے ہی حسینیت کی خدمت کے لیے شب عاشور. اگر خدا نہ کردہ اس وقت کسی مومن کی جیب میں کچھ نہیں ہے، ابھی رات پڑی ہوئی ہے، کل کا دن باقی ہے، لیکن آپ اس فرش ازا سے تعاون کریں. اور یہ بات میں اپنے عزیز سامعین کے سامنے، اپنے جوانوں بچوں اور بزرگوں کے سامنے اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ کے جذبے کی بنا پر، آپ کے تعاون کی بنا پر، یہ کوئی خوش آمد نہیں، وہ میری عادت میں شامل نہیں ہے، خوش آمد کروں گا پیسے والوں کی کروں گا، آپ کی کیا خوش آمد کرنا ہے، آپ کو ہماری برادری کرنا. لیکن ایک بات گزارش کروں، یہ جو آپ نے چھوٹا چھوٹا یا بڑا تعاون کیا، 100 درہم دیے، 50 درہم دیے، 10 درہم دیے، 200 دیے، 500 دیے، جو کچھ آپ نے کیا ہے، ہم 2 سال سے اس منزل سے گزر رہے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے. جب پہلی مرتبہ مرکز کرائے پر دیا گیا اور جس نے سنا 1,40,000 کرایہ، آپ کے ملنے والوں نے آپ سے کیا کیا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جو مجھ سے ملنے والے ہیں، جو صاحبان حیثیت بھی ہیں، صاحبان شخصیت بھی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے اتنا سرمایہ 1,40,000 آپ کہاں سے فراہم کریں گے؟ مجالس کا خرچ الگ، دیگر انتظامات کے مسائل الگ، اور دوسرے کام الگ، تبرکات جتنے کام ہوتے ہیں سب الگ. آپ کے لیے تو وہی بہت بڑی بات ہے، آپ اتنا بڑا کرایہ کہاں سے لا کے دیں گے؟ تو میں نے اپنے تمام توجہ کری، یہ بات کہتا ہوں اسے یاد رکھیے گا، یہ کسی اور جذبے کے لیے ایک حقیقت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اپنی قدر پہچانے. میں نے اپنے تمام ملنے والے جو اہل وطن بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، حیثیت والے بھی ہیں، شخصیت والے بھی ہیں، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ قوم مزدوروں کی قوم، فقیروں کی قوم، غریبوں کی قوم، یہ حوصلہ اس نے کیسے کیا ہے، یہ 1,50,000 کہاں سے لا کے دیں گے کرائے گا؟ تو میں نے سب کو ایک ہی جواب دیا، گستاخی معاف. جس دن آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یہ ہاتھ حاضر ہے کاٹ دیجیے گا. ہماری یہ مرکز کی انتظامیہ اس بات کی گواہی دے گی کہ میں نے پہلے دن زبانی بھی کہا تھا اور ممبر سے بھی اعلان کیا تھا کہ خبردار کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ جائے، اور اگر کوئی کسی کے گھر سے پیسہ مانگ کے لائے گا میں واپس کر دوں گا. میری قوم فقیر ہے، حقیر نہیں ہے، یہ مزدور ہے، ذلیل نہیں ہے، یہ ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اپنی محنت کرتے ہیں، محنت کا پیسہ کھاتے ہیں، نہ گدائی کرتے ہیں نہ فقیری کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے واسطے گدائی نہیں کرتے تو کیا حسین ابن علی کے لیے گدائی کرے گی؟ اور الحمدللہ میں کسی اور کا نہیں،
ان غریبوں کا، ان مزدوروں کا، ان مومنین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا سر اونچا رکھا ہے، اور الحمدللہ اس گردن پر کسی بڑے آدمی کا احسان نہیں ہے کہ کوئی کہ ہم نے چندہ نہ دیا ہوتا تو مرکز نہ ہوتا، فرض ادا نہ ہوتا. الحمدللہ یہ قائم ہے انہیں غریبوں سے، اور انشاءاللہ قائم رہے گا انہیں غریبوں سے. بلکہ ایک بات جو گستاخی میں میری زبان سے نکل گئی تھی، مجھے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، بات آ ہی گئی ہے. تو میں نے بعض لوگوں سے یہ کہا تھا جب انتظام ہو گیا، مجلسیں ہو گئیں، لوگوں نے کہا الحمدللہ کیا رونق ہے، کیسی مجلسیں ہو رہی، کتنا مجمع، کتنے مومنین آ رہے ہیں، الحمدللہ کام تو آپ کا ٹھیک چل رہا ہے. میں نے کہا کام ٹھیک چل رہا ہے، اور میرے گستاخی کو معاف کرے تو میں ایک بات کہوں، آپ بھی حسین والے ہیں، ہم بھی حسین والے ہیں، آپ بھی مومن ہیں، ہم بھی الحمدللہ مومن ہیں، آپ بھی انہیں کے ماننے والے، ہم بھی انہیں کے ماننے والے، آپ پیسے والے، ہم غریب، مگر الحمدللہ ان کے نام پر آپ لیتے ہیں، ہم دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم آپ کے سامنے سب سے سوال پھیلائیں گے، الحمدللہ کچھ نوبت نہیں آئی، لیکن یہ تو سب نے محسوس کر لیا کہ آپ نے ہم سے پیسہ لیا ہے، ہم نے آپ کو پیسہ دیا ہے. وہ دن چلے گئے جب لوگ سوچا کرتے تھے غریب ہمارے پیسوں پر پل رہے ہیں، اب تو حسین نے ہمیں اتنا اونچا کر دیا ہے کہ پیسے والے ہمارے پیسے پر پل رہے ہیں. ایک صلوات والے محمد و آل محمد. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم کسی کے محتاج ہیں، کسی کے دست نگر ہیں، کچھ نہیں. ذرا صاحب حضرات اگر اور آگے بڑھ سکتے ہوں، اب بار بار کہاں تک گزارش کیا ہے آگے بڑھیں، واقعی جگہ نہیں، کہاں آگے بڑھیں گے، لیکن باہر جو بیچارے مومنین ہیں جن کو کہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، ذرا سا رحمت کرنے کے. ذرا ذرا صاحب حضرات احمد کے لیے بھول گئے، کے لیے
محمد وال محمد
فرش اعضا کا ذکر آ ہی گیا ہے، تو ایک بات اور گزارش کروں، یہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسے کے پیچھے ایک مرد مومن کا مکان ہے، اتفاق سے بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات بیان کی، اور یہ کہا بیچارے بیمار کے علاج کے لیے باہر گئے ہوئے تھے لندن کے اطراف میں، اور وہاں سے انہوں نے مجھ کو ٹیلی فون کیا، اور یہ کہا سید آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا مرکز آپ کے ہاتھ میں ہے، میں یہاں اسپتال میں داخل ہوں، میرا آپریشن ہونے والا ہے، میرا علاج ہونے والا ہے، آپ سے گزارش، یہی زمانہ تھا پچھلے سال ایام اعظم محرم کا اشرا، آپ سے گزارش ہے کہ میری طرف سے آپ جا کے علم ابو الفضل خان کے اور یہ کہہ دیں علی کے لال مجھ غریب پر آپ رحم کریں، اپنے مالک سے آپ گزارش کریں پروردگار عالم ہم کو شفا عنایت فرما دے، اس کے بعد جو ہماری امکان میں ہوگا ہم آپ کی خدمت کریں گے. میں نے ان کی طرف سے جا کے گزارش کری، الحمدللہ یہاں سے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اور وہاں سے الحمدللہ سے آپ یاب ہو گئے. آگے جب میں گیا ان سے ملنے کے واسطے تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا ملازمت میں ایک کام رکا ہوا ہے، اور ایک عرصے سے میں ادھر سے ادھر سے واسطے وسائل ذرائع تلاش کر رہا ہوں، مگر کہیں کے کام میں تو خالی ایک سگنیچر ہے فقط، مگر نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ اس شعبے میں کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہو تو آپ ذرا واسطہ میرے واسطے بڑھان کر دیے. اتنے دن سے میرا کام رکا ہوا ہے, میری نوکری مضبوط ہو جائے, جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے. ہے آپ کے پاس کوئی واسطہ؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہاں میرے پاس واسطہ ہے. کہ اچھا آپ کے تعلقات کس سے ہیں؟ میں نے کہا جتنے آدمی آپ سوچ رہے ہیں سب سے بڑے آدمی سے تعلقات ہیں. انہوں خود مجھ سے واقع ہے کسی مکان میں رہتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ان کی زبان جا کے سن لیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے تعلقات بہت بڑے آدمی سے ہیں, اور جتنے آدمی آپ نے سوچے ہیں کہ ان کے ذریعے ہو جائے گا, ان کے ذریعے ہو جائے گا, ان کے ذریعے ہو جائے گا, ان سب سے بڑے آدمی سے میرے تعلقات. تو اسے تو ہم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ورنہ پہلے دن آپ سے کہتے. آج معلوم ہے کہ آپ کے تعلقات اندر اندر بڑی شخصیتوں سے ہیں. تو للہ ہمارا یہ کام کرا دیے. کہا نہیں مگر میں کسی کا جاؤں گا نہیں, میرے تعلقات تو ہیں مگر میں جاؤں گا نہیں. کہا بھائی اگر آپ نہ جائیں گے تو میرا کام کیسے ہوگا؟ تو آپ چلے جائیے. کہا تعلقات آپ کے مجھے وہاں پہنچانے دے گا, مجھے ان کے محل میں یا قصر میں یا مکان میں پہنچانے دے گا. ارے آپ بھی چلے جائیں. کہ لیکن آپ چلے جائیے, آپ کے لیے کام ہو جائے گا. کہا چلو بتائیے آپ کا نام لے کے جائیں, شاید داخلہ مل جائے. کہا یہاں میرے گھر سے باہر نکلیے, برابر میں یہ مکان جو ہے اس میں آپ کو فخر کا ایک الگ لگا ہوا ہے, ان سے بڑا کوئی نہیں. آپ جائیے اور جا کے ان سے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد مومن میرے پاس اٹھا. اب کتنا اعتماد لے کے اٹھا یا نہیں لے کے اٹھا تو خدا جانتا ہے, پر میرے پاس سے اٹھا. اسے کہا اچھا میں جا کے وہاں کہوں تو ہو جائے گا؟ کہاں جا کے کہہ کے تو دیکھو. وہ کہتے ہیں میرے پاس سے شام کو اٹھا اور اسے گیا, اور جانے کے بعد ہے خوشبو و خوشبو و توجہ کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ اس نے علم تھام کے ابو الفضل کی بارگاہ میں درخواست. میں کوئی بڑا آدمی تلاش کر رہا تھا, میرے ساتھی نے بتایا کہ آپ سے بڑا کون ہے. میں ادھر سے آخر تھا, زیادہ میں آپ کے پاس آیا ہوں, اب یہ کام آپ کے حوالے ہے. وہ سب کہتا ہے کہ میں صبح کو جب پہنچا تو ابھی 8 بجے تو دفتر کھلتا ہے, اس کے بعد کوئی آفیسر صاحب آئیں گے, وہ سگنیچر کریں گے نہ کریں گے یہ تو بعد کا مرحلہ ہے. کہ جیسے میں دفتر میں داخل ہوا ویسے مجھے کدھر میں نے کہا مبارک ہو آپ کا واسطہ, آپ کا کاغذ سگنیچر ہو کے آ گیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو آپ نے کھلا بھی نہیں. کہا مجھے نہیں معلوم ہے, یہ دیکھیے میں سامنے رکھا ہوا ہے. تو اس مرد مومن نے کہا کہ ارے آپ کے لوگوں کو کیا پریشانی ہے, جب آپ کے پاس اتنی بڑی شخصیت ہے تو لاکھ اور 2 لاکھ اور 5 لاکھ اس کی اوقات کی کیا ہے؟ آپ کے پاس تو وہ ہے, کوئی دنیا میں نہ دینے والا ہوگا تو وہ خود کیا کم ہے. میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نے حساب یہ لگایا ہے وہ ہمیں دیں گے, ہم پیسہ بھی ان کی راہ میں دیں گے. وہ ہمیں دیں گے, وہ ان کے کرم کا تقاضا ہے, ہم ان کی راہ میں لگائیں گے. یہ ہماری غلامی کا تقاضا ہے. یہ کام یک طرفہ نہیں ہوتا ہے, یہ کام ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. طاقت خدا دیتا ہے, بندہ اسی طاقت سے خدا کی بندگی کرتا ہے. مال خدا دیتا ہے, بندہ اسی مال کو خدا کی راہ میں لگاتا ہے. آل محمد کا صدقہ کھاتے ہیں, آل محمد کی راہ میں لگاتے ہیں. اے صلوات علی محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, ذکر آ گیا تھا تمہارے گزار, یہ عبادت کی رات ہے اور اسلام میں عبادت کی 10 قسمیں ہیں. بس جلدی جلدی سن لیجیے, موضوعات کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے. اسلام میں عبادت کی 10 قسمیں ہیں جو برابر آپ کہا کرتے ہیں, لیکن شاید بچے یوں نہ بس جانتے ہوں, اس لیے کہ بچوں کو بڑھایا جاتا ہے تو رٹا دیا جاتا ہے, وہ اس لفظ کے معنی بھی نہیں جانتے ہیں. بچوں کو بتایا کہ اصول دین 5, فروع دین 10. وہ سمجھے دین کسی درخت کا نام ہے, اس میں جو جڑ ہوتی ہے 5 چیزیں پائی جاتی ہیں, اور جو شاخیں ہوتی ہیں 10 پائی جاتی ہیں. اس لیے کہ اصل کے معنی جڑ اور فرع کے معنی شاخ. نہیں عزیزو, جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں وہ ہیں 5, اور جو ان عقائد کی روشنی میں بندگی کے طریقے ہیں وہ ہیں 10. جن کو آپ فروع دین کہتے ہیں یہ ہے بندگی کے طریقے. عبادت کے طریقے، یہ سب عبادات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں کوئی کام بغیر نیت قربت خدا کے انجام نہیں پا سکتا.
عبادت کے معنی کیا؟
ہر وہ کام جو خدا کے لیے کیا جائے وہی عبادت ہے. خدا کے لیے نہ ہو تو نماز نہیں، خدا کے لیے نہ ہو تو روزہ نہیں، خدا کے واسطے نہ ہو تو حج نہیں، خدا کے واسطے نہ ہو تو زکات نہیں، خدا کے واسطے نہ ہو تو جہاد نہیں ہے. یہ سارے کام کیونکہ خدا کے لیے ہوتے ہی نہیں کا نام ہو جاتا ہے عبادت. صلوات پڑھو محمد. اس نقطے کو جلدی جلدی آپ محفوظ کر لیجیے کہ جن کو ہم کہتے ہیں فروع دین یہی ہیں عبادتیں اسلام میں، یہ باقی معاملات ہیں تجارت و زراعت وغیرہ، لیکن یہ ہے عبادت جن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نماز سے اور تمام ہوتا ہے دشمنان خدا سے نفرت کر. باقی آپ کو یاد ہی ہے سب عبادتیں جو ہمارے مذہب میں ہیں، نماز ایک عبادت ہے، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، خاصان خدا سے محبت، دشمنان خدا سے نفرت، یہ ہیں سب عبادتیں، یہ ہیں اسلام کی عبادتیں. میں چاہتا تھا کچھ تفسیر گزارش کرتا مگر وقت نہیں ہے، صرف عنوان سرخی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جا کر سوچئے کہ اس روشنی میں تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائیں گی. یہ ہیں اسلام کی عبادتیں جو 10 قسمیں ہیں. اور اگر سمجھنا چاہیں تو یوں پہچانیں کہ عبادتوں کی 2 قسمیں ہیں، بعض عبادتیں مال کے ذریعے ہوتی ہیں، بعض میں مال کی ضرورت نہیں ہے. وہ عبادت جو مال سے ہوتی ہے اس کا نام ہے خمس و زکات. جلدی جلدی نوٹ کر لیتے، جو عبادت مال کے ذریعے ہوتی ہے اس کا نام ہے خمس و زکات. وہ عبادت جو بغیر مال کے ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کبھی اپنے گھر میں ہوتی ہے، کبھی خدا کے گھر میں ہوتی ہے. جو عبادت خدا کے گھر میں ہوتی ہے اس کا نام ہے حج. جو عبادت اپنے گھر میں ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، کبھی اندر ہوتی ہے، کبھی باہر آ جاتی ہے. اندر اندر ہو جائے تو اس کا نام ہے روزہ، باہر آ جائے اس کا نام ہے نماز. نماز دکھائی دیتی ہے، روزہ دکھائی نہیں دیتا ہے. عبادتیں اپنی ذات کی حدوں میں رہ جائے تو ان قسموں میں شامل ہو جائے. عبادتیں جب معاشرے کے اندر داخل ہو تو معاشرے کے اندر عبادت کے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جو غلط ہے انہیں ٹھیک کیا جائے. توجہ کریں، آپ نے ایک بات کہی تو میں ایک نقطے طرف ضمناً توجہ دلانا چاہتا ہوں. دشمن علی کا کلیجہ جلانے کے لیے ہمارے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں جانے ہی تو انشاءاللہ جل جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ عبادتیں جن کا تعلق 2 انسانوں کے درمیان ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا ان انسانوں سے تعلق ہے جن سے عمل کرانا ہے، یا ان انسانوں سے تعلق ہے جو عمل کر چکے ہیں. توجہ کریں، جن سے عمل، جن کو عمل کی دعوت دینا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا نیکی کی دعوت دینا ہے یا برائی سے روکنا ہے. نیکی کی دعوت دینا ایک عبادت، برائی سے روکنا دوسری عبادت. یا وہ افراد ہیں جو اچھے برے ہیں، جو اچھے ہیں ان سے محبت کرنا ایک عبادت، جو برے ہیں ان سے نفرت کرنا دوسری عبادت. اے صلوات علی محمد و آل محمد. یہ ساری عبادتیں ہیں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں. میں اب یہ چاہتا تھا کہ میں سرکار سے جو شہدا کی عبادتوں کے بارے میں ہر عبادت کی کوئی مثال گزارش کرتا کہ حسین نماز میں کہاں ہیں، روزے کی منزل میں کہاں ہیں، حج کے مرحلے میں کہاں ہیں، زکات کی منزل میں کہاں ہیں، حسین کا جہاد کیسا ہے، امر و نہی کیسا ہے، تولا کیسا ہے، دشمن خدا سے نفرت کیسی ہے. مگر 10 موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے تو شاید 10 دن بھی کم پڑ جائیں گے، لہذا میں نے سرخی آپ کے حوالے کی ہے. اس رخ سے دیکھیے گا صرف شب عاشور کے حوالے سے حسین کی ساری عبادتوں میں سے ایک عبادت جس کا نام ہے نماز. نمازوں کی منزل میں جہاں امام حسین ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں, کوئی انسان نہیں. نماز تین منزلوں سے گزرتی ہے, میں نے اشارہ کیا دو دن پہلے. نماز کے تین مرحلے ہیں. نماز کے پہلے مرحلے کا نام ہے قیام. نماز کیا ہے؟ قربتن اللہ, اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ. اس کے پہلے مرحلے کا نام ہے قیام. دوسرا مرحلہ ہے رکوع. آخری مرحلہ ہے سجدہ. تو ساری عبادتوں میں پہلا درجہ ہے نماز کا, اور نماز میں سب سے آخری درجہ ہے سجدے کا. تو جس انسان کی شان عبادت کو پہچاننا ہو اسے باقی عبادتوں میں کیا دیکھو گے؟ نماز میں دیکھو. اور اگر نماز میں دیکھنا ہے تو قیام میں کیا دیکھنا ہے؟ رکوع میں کیا دیکھنا ہے؟ سجدے میں آگے دیکھو وہ کہاں ہے. توجہ کریں. اور جو عظمت عبادت حسین کو سجدوں سے پہچاننا چاہا, توجہ, سجدوں سے پہچاننا چاہا تو دو منظر ہمارے سامنے آئے. حسین سجدے میں یا حسین سجدہ گزار کی پشت پر. عظمت حسین دونوں طرح دیکھی. جب نبی سجدے میں تھے اور حسین پشت پر تھے تو حسین کی ایک عظمت سامنے آئی, اور جب حسین سجدے میں آئے تو حسین کی دوسری عظمت سامنے آئی. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ہم نے عظمت حسین ابن علی کو اس دن بھی دیکھا جب سرکار دو عالم سجدے میں تھے اور نماز صاحب پشت پر ہے. نماز تمام ہو گئی, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ حل نزل شے, اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی کیا سکتا ہے. لوگوں نے سوچا کہ پیغمبر نے سجدے میں طول دے دیا تو شاید کوئی وحی نازل ہو گئی. حضور کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی جو آپ سجدے میں رہ گئے؟ ہم بیچارے مسلمان انتظاری کرتے رہ گئے, کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ پیغمبر نے کہا نہیں, میرا نواسا کچھ بڑھا گیا تھا. واقعہ آپ کو سنا ہوا, صبح شام بچہ بچہ جانتا ہے. میں روکنا بھی نہیں چاہتا, میں بیان کو آخری منزل تک لے جانا چاہتا ہوں, لیکن ایک لفظ ہے جو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ میں فقرہ ہے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں سجدے میں تھا, میرا نواسا آگے مجھ پر بیٹھ گیا تھا. یعنی لوگ یہ تو سمجھ سکتے تھے کہ وحی نازل ہو اور سجدے کو طول ہو جائے, لیکن یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بچہ آگے پشت پر بیٹھ جائے گا اور یہ سجدے کو طول دے دیں گے. تو پیغمبر کے لیے کتنا آسان تھا کہ لوگوں کی نگاہ میں اپنی حیثیت بچانے کے لیے فرما دیتے ہاں, نہیں تو جب میں کسی کو کیا معلوم بس نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ تو وہ جانے اور وہ جانے جو نازل کرنے والا ہے. فرما دیتے ہاں ہاں وہی نازل ہو رہی تھی تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے, ورنہ ہزار طرح کے اعتراضات پیدا ہوں گے. یہ کیسی نماز ہے؟ یا سجدے کر رہے ہیں کہ بچوں کو کھلا رہے ہیں؟ بچہ پوچھ تو بیٹھا سجدے کو طول ہو رہا ہے, یہ کیسا سجدہ ہے؟ مگر پیغمبر نے صاف بتا دیا کہ میں وہی کے لیے نہیں ٹھہرا, حسین کے لیے ٹھہرا. ہائے ہائے, عجب نقشہ دیکھا. نبی ٹھہرے حسین کے لیے, ساری قوم ٹھہری ہے نبی کے لیے. یہ سر اٹھا لے تو نبوت سے انحراف ہو جائے, وہ سر اٹھا لے تو مرضی خدا کو کیا کرے. اب میں اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں, پوچھنے والوں کو میں ہوتا تو جواب دیتا. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے یہی تو پوچھ رہے ہو کہ کیا قرآن نازل ہو رہا تھا؟ میں نے لفظ تو یاد رکھیے گا, یہی تو پریشانی ہے کہ کیا قرآن نازل ہو رہا تھا؟ میں ہوتا تو یہی کہتا ہاں ہاں. ارے قرآن ہی درمیان میں آ گیا تھا, فرق یہ کہ تم سامد کا انتظار کر رہے تھے, نبی نادر کا انتظار کر رہے تھے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. Allah تمہارا خیال یہ تھا کہ قرآن سامد کے لیے سجدے کو طول دیا جا سکتا ہے. نبی یہ سمجھا رہے تھے کہ جیسے قرآن سامد کے لیے سجدے کو طول دیا جا سکتا ہے ویسے ہی قرآن ناطق کے لیے سجدے کو طول دیا جائے گا. حسین قرآن ہیں, حسین قرآن ناطق ہیں. جب قرآن ناطق پشت پیغمبر پر آ گیا تو سرکار نے سجدے کو طول دے دیا, اور یہی جو دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. توجہ کریں, عظمت حسین کا دوسرا نقطہ بھی سامنے آ گیا. دو مرتبہ دیکھا نبی کو ناز برداری کرتے ہوئے, ایک مرتبہ سجدے میں تھے حسین پشت پر آ گئے. بس ابھی والے محترم زیادہ وقت نہیں ہے کسی تمہید کا یا کسی تفصیل کا, تو میں بات کو آخری مرحلے پر لے آیا. ایک آخری لفظ یاد رکھیں گے, عبادت قربت خدا کے لیے ہے. بندہ مالک سے قریب ہونا چاہتا ہے, اس کے یہ ذرائع ہیں جو پروردگار عالم نے معین کر دیے ہیں. جو ہم سے قریب ہونا ہو تو یہ ذرائع ہیں, نماز روزہ زکات, ان کے ذریعے اگر تم اس سے قریب ہو سکتے ہو یہ قربت خدا کا ذریعہ ہے. مگر یہ یاد رکھنا, اگر میری قربت کے لیے ہے تو وہی ذریعہ ہوگا جسے میں نے معین کیا ہے. اگر مجھ تک آنا ہے تو وہی ذریعہ ہوگا جس کو میں نے معین کیا ہے. یعنی نماز کے ذریعے قریب ہونا ہے تو وہ نماز پڑھنا جو میں نے بنائی ہے. وقت نہیں, یہ سوچتے رہیے آپ. خدا کہتا ہے اگر مجھ سے نماز کے ذریعے ملنا ہے, نماز کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا ہے تو وہ نماز پڑھنا جو میں نے بنائی ہے, ورنہ تمہاری بنائی ہوئی تم سے قریب بنائے گی, مجھ سے قریب نہیں بنائے گی. اگر روزے کے لیے روزے کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا ہے تو ویسے رکھنا جیسے میں نے کہا ہے. اقم الصیام للیل, تمہارا کوئی روزہ مجھ سے قریب نہ بنائے گا, وہی روزہ قریب بنائے گا جو میرا بنایا ہوا ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بہت سے بندے ہیں جو خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ اعمال قریب بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں. آج ہی ایک مرد مومن نے ٹیلی فون کیا اور پوچھا, مولانا میں روزے سے ہوں تو یہ بتائیے کہ یہ روزہ مغرب تک چلے گا یا بیچ میں توڑ دیا جائے گا. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ پہلے سنا ہے کہ نو محرم, دس محرم کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے, زیادہ میں نے رکھ لیا. کب ماہ رمضان کیا ہے اور کب محرم آیا ہے؟ پورا شوال گزر گیا روزہ یاد نہیں آیا, پورا ذوالقعدہ کا مہینہ گزر گیا روزہ یاد نہیں آیا, ذوالحجہ کا مہینہ گزر گیا, خالی ایک عید ہی کا دن تو حرام ہے, تین مہینے سے زیادہ گزر گیا روزہ یاد نہیں آیا. اب یاد آیا تو خالی نو دس محرم کو. بڑی فضیلت سے سنا ہے, ارے کس سے سنا ہے آپ نے؟ اگر نہیں سنا تو آپ سن لیجیے. ہاں بالکل تازہ, آج ہی میں دیکھ رہا تھا اور نہایت معتبر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ موضوع میرے ٹھہرنے کا نہیں ہے, لیکن چونکہ عبادتوں کا ذکر آ گیا ہے تو یہ جملہ یاد رکھیے گا تاکہ مومنین کو معلوم ہو جائے, اور اگر کسی اور کو نہیں معلوم ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا صحیح مسلم کا. ہاں میں کسی غلط کتاب کا تو حوالہ دیتا ہی نہیں, میں مطالعہ کر رہا تھا. اس میں روزے عاشور کے روزے کے بارے میں دو روایتیں ہیں, دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو مکے میں تھے اس وقت سرکار دو عالم دیکھا کہ دور جاہلیت سے لوگ عاشور کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ حضور نے دیکھا کہ زمانے جاہلیت سے لوگ برابر عاشور کے دن روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں, تو حضور نے کہا چلو ہم بھی شامل ہو جائیں. لہٰذا حضور بھی شامل ہو گئے. سفر اب میری مجبوری ہے کہ میں کہوں بات غلط ہے تو مصنف کی توہین ہو جائے, کہوں بات صحیح ہے تو پیغمبر کی توہین ہو جائے. لہٰذا بغیر کسی تبصرے کے یہ خبر سن لی گیا میں کہ حضور نے دیکھا کہ لوگ جاہلیت سے عاشور کے دن روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں, تو حضور نے کہا لو ہم بھی رکھے لیتے ہیں, رکھ لیا. یہاں تک کہ پروردگار نے ماہ رمضان کے روزے نازل کر دیے. دیکھیے ماہ رمضان کے روزے کہاں نازل ہوئے ہیں؟ جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے. یہ تاریخ تو معلوم ہے آپ کو, میں بیان کر چکا ہوں. ماہ رمضان کے روزے مدینے میں شروع ہوئے, یعنی اس میں 13 سال تک حضور وہی کرتے رہے معاذ اللہ جو جاہلیت میں ہو رہا تھا. یعنی یہ روزہ اسلام کی ایجاد نہیں ہے, مگر یہ اسلام کی جادو حدیث میں یہی ہے کہ روز لوگ دورے جاہلیت سے رکھ رہے تھے تو پیغمبر نے بھی رکھ لیا. جب ماہ رمضان کے روزے نازل ہو گئے اب پورا مہینہ, تو لوگوں نے پوچھا حضور اب اس روزے کا کیا ہوگا, اس ایک پیغمبر کی باور تو کوئی روزہ تھا ہی نہیں, ایک ہی تھا, سال میں ایک روزہ رکھا کرتے تھے, خدا نے ایک کی بجائے 30 دے دیے. تو لوگوں نے پوچھا حضور بتائیے اس روزے کا کیا ہوگا, فرمایا یہ والا تو ہو گیا ہے واجب, وہ والا ہے اختیاری. یعنی ابھی بھی اگر طریقہ جاہلیت کو زندہ رکھنا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک حدیث ہے کہ یہ روزہ رکھتے تھے اہل جاہلیت اور پیغمبر نے اسی کو اختیار کر لیا تھا, خدا نے ماہ رمضان کے روزے نازل کر کے پیغمبر کو اس میں سے نکال لیا. کیا پھر وہی لفظ کہوں گا بلا تفسیرہ, آپ کی عقل اور آپ کے ایمان کے حوالے. ایک روایت یہ, دوسری روایت یہ کہ پیغمبر جب مدینے آئے ہجرت کر کے تو پیغمبر نے دیکھا کہ عاشورہ کا دن آیا اور یہودی روزہ رکھ رہے ہیں, تو حضور نے پوچھا یہودیوں سے, کیونکہ مدینہ میں تو یہودی رہا کرتے تھے, بھائی تم لوگ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو, اس لیے یہ تو مکے کے جاہلیت والوں کا کام تھا, تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا آپ کو نہیں معلوم ہے جناب موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں خدا نے عاشورہ کے دن فتح دی تھی, لہذا ہم اسی فتح کی خوشی میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا اچھا یہ تو ہم کو معلوم نہیں تھا, یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے موسیٰ کو عاشورہ کا دن فاتح بنایا تھا, اچھا ہوا تم نے بتا دیا. تو اگر یہ موسیٰ کی خوشی میں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے موسیٰ تو ہماری برادری کے تھے, تمہاری برادری کے تھے نہیں, برادری کے معنی سمجھے آپ, یعنی موسیٰ کو امتی تو تھے نہیں, وہ تو پیغمبر تھے, لہذا ہماری برادری کے تھے. تو جب تم لوگ وہ موسیٰ کی خوشی منا رہے ہو تو ہم بھی منائیں گے. غور کیا آپ, ہو گیا. حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے, حضور نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے, اچھا ہو گیا رکھ لیا. اب آ گیا عاشورہ مثلاً رکھ لیا, مگر لوگوں نے, یہودی تو آپ جانتے ہیں ہمیشہ شریر ہیں, انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھا مسلمانوں کا پیغمبر بھی بالآخر ہمارے راستے پر آ گیا. اب جو لوگوں نے آپس میں چینی گوئیاں شروع کی, یہودیوں نے تانے دینا شروع کیا, تو معلوم قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں, ایک قبلے کے مسئلے میں کتنے تانے دی یہودیوں نے, اب لوگ نماز بھی خطرے میں پڑ گئی روزہ بھی. یاد ہے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ہے, جو ہم کر رہے تھے وہی کرنا شروع کر دیا. تو ابن عباس دوڑے ہوئے آئے, یا رسول اللہ ایک کام اور کر دیے. فرمایا کو کیا, کہ عاشورہ کا روزہ تو یہودی رکھتے ہیں, آپ نے اس کو اختیار کر لیا, وہ تانے دے رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا پیغمبر ہمارا اتباع کر رہا ہے, تو ایسا کیجیے حضور کہ ایک روزہ اور جوڑ دیجیے, یعنی 9 اور 10 دو دن رکھیے, تاکہ ہم ان سے کہہ سکیں نہ لائقو بے ایمانو یہ تمہاری پیروی نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا اسپیشل قانون ہے, تمہارے یہاں ایک دن کا قانون, ہمارے یہاں 2 دن کا قانون ہے. اب یہ ابن عباس نے آگے درخواست پیش کی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر خدا نے اگلے سال تک اس کو زندہ رکھا, ابھی سال کو غلطی ہو گئی کہ خالی ایک ہی دن رکھا اور تم بیچاروں کو تانے برداشت کرنا پڑے, لیکن اگر اگلے سال تو خدا نے زندہ رکھا تو اگلے سال 2 رکھوں گا, 9 کو بھی اور 10 کو بھی, تاکہ یہودی بےمان مسلمانوں کو ستا نہ سکیں, اذیت نہ دے سکیں. اس کے بعد خود صاحب کتاب نقل کرتے ہیں کہ مگر, ابھی الفاظ دے رہے ہیں کتاب کے نہیں, مگر یہودیوں کی خوش قسمتی کہیے یا مسلمانوں کی بد قسمتی کہیے کہ حضور اگلے سال زندہ نہ رہے, حضور اگلے سال عاشورہ تک زندہ نہ رہے اور سرکار دنیا سے چلے گئے, نتیجہ یہ ہو کہ ایک ہی رہ گیا, دونوں ہو سکے. اور ابن عباس کی حسرت دل کی دلی میں رہ گئی اور یہودیوں کو تانے دینے کا موقع رہ گیا. میں نے عرض کیا کہ خبر بلا تبصرہ, جو سمجھ سکتے ہیں ان سے پوچھئے شاید سمجھا سکیں کہ کیا پیغمبر اسی دن کے لیے بھیجا گیا تھا, نہ کوئی وحی خدا, نہ کوئی قانون الہی, نہ کوئی مرضی پروردگار, نہ کوئی اللہ کا فرمان, جو جاہلیت والے کریں وہ کرے, جو یہودی کرے وہ کرے, مکے میں وہ کرے جو اہل جاہلیت کریں, مدینے میں وہ کرے جو یہودی کرے. اور ابن عباس سمجھائے تو کہے ہاں اب قانون بنے گا, یعنی قانون الہی جب ابن عباس کے مشورے سے بنے گا. اور حضور نے وعدہ کر لیا اگلے سال کا, اور اگلے سال نہ رہ گئے. اس نہ رہ گئے پر بھی ایک جملہ نوٹ کر لیے کام آئے گا. نہ رہ گئے کیا مانی, حضور کب گئے دنیا سے؟ حضور دنیا سے کب گئے آپ کو معلوم ہے؟ سن 11 ہجری میں. تو حضور نے روزہ گئے سرکار دو عالم گئے, یا ماہ سفر کے آخر میں اور یا چلیے ربیع الاول کے شروع میں, میں اس بحث میں نہیں پہنچا. لیکن بلاخر سن 11 میں حضور دنیا سے گئے. تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ کیا اگلے سال دن کا نہیں رہے؟ محرم کو مہینے پہلے تو آیا تھا. 28 سفر اگر ہے تو ظاہر ہے 10 محرم سے پہلے جوڑ لیجیے. اگر پہلی دوسری دسویں بارہویں کوئی ربیع الاول ہے تو اسے جوڑ لیجیے, یعنی 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. جب حضور نے روزہ رکھا, ابن عباس سے گزارش کی ایک روزہ اور رکھیے, فرمایا اگلے سال دیکھا جائے گا. اور کیا تو اس کے معنی کہ حضور نے پہلا روزہ رکھا سن 11 میں. یہودیوں کو دیکھ کے پہلا روزہ رکھا حضور نے سن 11 میں, اور 12 میں رہنے کی نوبت نہیں آئی. نہیں غور کریں میں نے کیا کہا, یہ تاریخی نقطہ نوٹ کیجیے کہ حضور نے پہلے سال روزہ رکھا شروع کریں یہودیوں کو دیکھ کے, اگلے سال زندہ نہ رہے ورنہ 2 رکھے. یہ ہے روایت. اب اس روایت کے بارے میں تو نہیں کہنا ہے کہ جائیے پڑھے لکھے مسلمانوں سے پوچھئے کہ سن 11 تک مدینے میں کوئی یہودی رہ گیا تھا؟ خیبر کی فتح کے بعد مدینے میں کوئی یہودی رہ گیا تھا کہ جن کو دیکھ کے حضور نے روزہ شروع کیا تھا؟ کیسے اس روزے کو برداشت کیا جائے, اور کیسے توحید پیغمبر کو برداشت کیا جائے جو مکے میں رہے تو جاہلیت کے ساتھ رہے اور مدینے والے تو یہودیت کے ساتھ چلا جائے؟ میں تو پیغمبر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو نہ ضرور ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا. ابھی تک تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ وہ کرتے ہو جو یہودی کرتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ہے کل تاریخی حقیقت, کیونکہ کتاب میں موجود ہے. جہاں بھی جائیں گے آپ خود مطالعہ کر لیں گے, آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس لیے میں نے مومن مسئلہ پوچھا تو میں نے چاہا کہ سارے مومنین پر مسئلے کی وضاحت ہو جائے, ورنہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ موقع نہیں تھا. بس میں اپنے بیان کو آخری مرحلے تک لے آیا. فرزند رسول الثقلین, جب منزل عبادت میں آئے تو کوئی طریقہ عبادت ایسا نہیں تھا جس کو حسین نے معراج بندگی تک نہ پہنچا دیا ہو. ہر عبادت ہے رضا خدا کے لیے, نماز رضا خدا کے لیے, روزہ رضا خدا کے لیے, حج و زکات رضا خدا کے لیے. اسلام میں تو اتنی ہی عبادتیں تھی رضا خدا کے لیے. توجہ کریں, میں بات تمام کر رہا ہوں. ہمیں خدا کی رضا چاہیے نماز کے ذریعے, روزے کے ذریعے, حج کے ذریعے, زکات کے ذریعے, جہاد کے ذریعے. یہ راستے ہیں رضا خدا کو حاصل کرنے کے لیے. مگر حسین نے رضا خدا کر کے نیا راستہ بتایا. 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر ہے, خیمے سے باہر آئے, ایک کمسن بشیر کو ہاتھوں پر لیے ہوئے اور سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا. آوازی پروردگار ان کا نہ ہاضا یوزی فخر ہو. پروردگار اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میرا 6 مہینے کا بچہ بھی کام آ جائے تو میں لے کے آ گیا ہوں, میں اس لال کو بھی قربان کر دوں گا. حسین کو فقط تیری رضا چاہیے. حسین نے رضا کہہ کے نیا راستہ اختیار کیا جس پر نہ کبھی کوئی نبی چلا تھا نہ کوئی ولی چلا تھا. یہ رضا کا نیا راستہ ہے جو حسین ابن علی نے نکالا ہے. 6 مہینے کے بچے کو لائے ہیں راہ رضا الہی میں قربان کرنے کے لیے. بس آئیے اسی راہ رضا پر چلے اور بیان کو آخری منزل تک لے جائیں. وہ موقع جب ہوئی حسین دور کے طرح خیمہ پر آئے. بہن زینب خیر تو ہے؟ کوئی تازہ مصیبت گزر گئی؟ یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہا بھیا کوئی اور مصیبت تو نہیں ہے؟ آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. سنو سنو رونے والو، بھیا آپ کی آواز سن کے اصغر نے اپنے وجولے سے گرا دیا۔ کہا بہن میں سمجھ گیا، لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ کہا بھیا مگر وہ کسی کی گودی میں آتا نہیں ہے۔ علی اصغر کسی کی گودی میں نہیں آتے۔ کہا بہن سے مجھے لے چلو۔ ثانیہ زہرا بھائی کو لے کے علی اصغر کے جھولے کے قریب آئی، نہ جانے باپ نے کیا کہا، نہ جانے بچہ کیا سمجھا، جیسے حسین نے ہاتھ پھیلایا بچہ ابھر کے باپ کی گودی میں آ گیا۔ بابا میں میدان میں جانے کے قابل نہیں تھا، اسے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اب مجھے لے چلے۔ حسین نے بچے کو لیا، لے کے چلے۔ جو در خیمہ کے قریب پہنچے، دیکھا رباب سر جھکائے کھڑی ہے۔ بہت روئے گی آپ، دیکھا رباب سر جھکائے کھڑی ہے۔ حسین نے کہا رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا آقا میں دیکھ رہی ہوں کہ صبح سے جو گیا وہ پلٹ کے میدان سے نہیں آیا، میں چاہتی ہوں اپنے اپنے لال کو در خیمہ سے رخصت کر دوں۔ حسین نے رباب کو تسکین دی، اے رباب اب تک جو میدان میں گیا اس کے بارے میں خیال ہو سکتا تھا، شاید لڑنے کے لیے آیا ہوگا، جنگ کرنے کے لیے آیا ہوگا، تمہارا لال تو جنگ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ میں لے جا رہا ہوں، علی اصغر کی پیاس سمجھاؤں گا، شاید ظالموں کو رحم آ جائے۔ ماں کا دل ٹھہرا، حسین ایک بلندی پر لے کے آئے، آ کے آواز دی ہے فوج جفاکار، اے قوم جفاکار، اے ظالموں تمہیں معلوم ہے میرے بچے کا حال کیا ہے؟ میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، میرے اصغر کو پانی نہیں ملا۔ اگر تمہارے خیال میں میری کوئی خطا ہے تو 6 مہینے کے بچے کی کوئی خطا تو نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے تو لو اسے خاک پر لے جائے دے دو۔ کوئی رحم کھانے والا نہیں، جلتی رہے تو حسین نے لے جا دیا اور پورا گھبرا کے بچے کو اٹھا لیا۔ اے بیٹا یہ میری بات تو نہیں سمجھتے اصغر، اب تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو؟ علی اصغر نے سوکھی زبان خوش کھوٹا پر یہ منظر دیکھنا تھا کہ فوج و دشمن میں کوہرام برپا ہو گیا، فوج کا نقشہ بدلنے لگا۔ ابن سعد نے آواز دی اور بولا کہاں ہے؟ اور بولا سامنے آیا کہ اختر کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ظالم نے دوش سے کمان اتاری۔ بد اولاد والو دل سنبھالو، تیر چلے کمان میں دو جوڑا علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، تیر چلا بچے کے گلے پر لگا، بچہ بعد کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو دیکھا علی اصغر کے ہو چکا مسکراہٹ، اے بابا، اے بابا میں مسکرا کے جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو بابا، آپ پریشان نہ ہو۔ حسین اصغر کو لے کے چلے، اصغر کو لے کے چلے در خیمہ کی طرف۔ در خیمہ کے قریب آئے، نہ جانے کیا خیال آیا کہ ماں بچے کو اس عالم میں کیسے دیکھے گی، پلٹ آئے، پھر آگے بڑھے، پھر پلٹ آئے، بار بار آگے بڑھتے ہیں، واپس آتے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس ابھی جو آخری مرحلہ اور مجلس تمام کر دی، باقی جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ کل گزارش کروں گا۔ مختصر کے ذہن میں آئے در خیمہ پر اور آ کے آوازی رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ ہاں رونے والو، حسین نے آوازی رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ خیمے میں جیسے ہی آواز آئی، روایت کا انداز کہتا ہے ادھر سے رباب چلی ادھر سے سکینہ، مگر مقتل کہتا ہے کہ سکینہ پہلے آئی رباب بعد میں آئی۔ شاید یاد یہ رہا ہو کہ بچی دوڑ کے آ گئی, ماں کے قدم نہیں اٹھتے. سنو سنو, در خیمہ پر آ کے سکینہ نے کہا, بابا اصغر کو پانی پلا لائے. بابا بھیا کو پانی پلا دیا. ارے سکینہ بھی تو پیاسی تھی. ہوتے چپ کرے ہیں, رباب آگے بڑی لائیے, آ کر میرے بچے بلائیے. اب جو رہتا کیا دامن الٹا. ماں نے دیکھا گلے پتی کے نشان, اے میرے لال, اے میرے علی اکبر. ارے اس عمر کے بچے کیا یوں نہر کیے جاتے رہے. ماں تڑپ رہی ہے, حسین سر جھکائے کھڑے ہیں, والی اکبر.
Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
دوست رکھے جو میرے حسین سے محبت کرے. کائنات میں اس انقلاب کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جسے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اتنا بلند کیا ہو, اسے بعد پیغمبر اتنا گرا دیا جائے. ایک دن تھا جب حسین پیغمبر کے کاندھوں پر تھے اور ساری امت یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک دن تھا جب حسین پشت پیغمبر پر سجدے میں تھے اور ساری امت یہ منظر دیکھ رہی تھی. جس قوم نے ایک دن حسین کو پشت پیغمبر پر برداشت کیا, دوسرے دن پشت فرس پر برداشت نہیں کیا. وہ جس کے دروازے پر ساری امت سلام کرنے آتی تھی, زمانہ یوں منقلب ہو گیا کہ اس کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں دے کر آئے. جس کے لیے پیغمبر خطبے کو توڑ کے منبر سے اتر آتے تھے, وہ صحرا کربلا میں کچھ کہنا چاہتا ہے اور آواز آتی ہے ما تقول ابن فاطمہ, فاطمہ کے بیٹی کیا کہنا چاہتے ہو, ہماری کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. امام حسین نے کربلا آنے کے بعد ہر قدم پر اتمام حجت کا فریضہ انجام دیا اور یہ چاہا کہ لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ میرا پیغمبر سے رشتہ کیا ہے, پیغمبر اسلام کی نگاہ میں میری حیثیت کیا ہے. حد یہ ہے کہ بچپن کے جانسار حبیب کو بھی خط لکھا تو حسین نے یہی لکھا, حبیب تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے میری قرابت کیا ہے. اور کے رسالے سے ملاقات ہوئی, انہیں بھی سمجھایا تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے میرا رشتہ کیا ہے. اور اسی لیے امام حسین نے کہا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو ہر کو وہی رشتہ یاد آیا. کہا حسین آپ کے علاوہ اگر کوئی اور یہ لفظ کہہ دیتا تو غیرت دار انسان برداشت نہ کرتا اور جواب ضرور دیتا, مگر کیا کروں آپ کی ماں بات میں کوئی راستہ امام حسین نے اتمام حجت کا بچا کر نہیں رکھا تاکہ کوئی روز قیامت یہ نہ کہنے پائے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے اور کس کے مقابلے میں یہ فوجیں تیار کی جا رہی ہیں اور کس کا خون بہانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اتمام حجت کے انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا کہ امام حسین نے جہاد شروع کرنے سے پہلے اسے اپنا مؤذن بنایا تھا جس کا لہجہ پیغمبر کا لہجہ تھا, جس کی آواز پیغمبر کی آواز تھی, تاکہ دنیا کو ایک مرتبہ پھر پیغمبر یاد آ جائے, شاید کسی کو ہوش آ جائے کہ حسین نواز ہے پیغمبر ہے, شاید کسی کو خیال آ جائے کہ حسین نواز رسول ہیں, اور کوئی راہ راست پر آ جائے جن کے نفس میں صلاحیت تھی, بہرحال وہ راہ راست پر آئے, جن میں سب سے نمایاں نام حر ابن یزید ریاحی کا. عزیزان محترم, یہ رات جب اختتام کی منزل تک پہنچ رہی ہے, عاشور کی رات, آپ شام سے مجلس میں رہے, ماتم میں رہے, سینہ زنی کرتے رہے, غم مظلوم کربلا میں آنسو بہاتے رہے, اور بہرحال یہ سارے کام پرسکون ماحول میں انجام دیتے رہے. اگر کسی کو پیاس محسوس ہوئی تو پانی پی, اگر کسی ماں کی گود میں بچہ تڑپ گیا تو دودھ کا انتظام ہو گیا. نہ کہیں نرغ عادہ ہے, نہ کہیں دشمنوں کا ہجوم ہے, نہ کہیں حملے کا خطرہ ہے, نہ کہیں خیموں میں قحطیاب ہے, نہ کہیں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں, نہ کسی کے جس بچے جمع ہو کے آواز دیتے الاتش الاتش, مگر امام حسین یہ رات کیسے گزار رہے تھے؟ کربلا میں یہ رات کیسے گزری کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے. مختصر سے وقت میں میں فقط تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ تینوں باتیں آپ کو لونے کے لیے بہت کافی ہیں. تاریخ کربلا نے عاشور کی رات کے نہ جانے کتنے مواقع و مناظر نقل کیے ہیں, مگر سب کے بیان کرنے کے لیے موقع نہیں ہے. فقط دو تین مسائل ایسے ہیں جن کی طرف شاید ہمارے ذہن متوجہ نہیں ہوتے, اور کسی ایک لفظ کی طرف بھی اگر ذہن متوجہ ہو جائے تو یہاں نہیں جب یاد آئیں رونے کے لیے کافی ہے. ایک منظر تھا عاشور کی رات جس کا بیان کرنے والا حسین کا ایک چاہنے والا ہے, مشہور و معروف نام ہے برائر حمدانی. برائر کہتے ہیں کہ امام حسین کی یوں تو رات عاشور کی رات عبادت الہی میں گزر رہی تھی, ذکر خدا, تلاوت قرآن, نماز, تسبیح و تحلیل. ایک مرتا کہتے میں اچانک دیکھا کہ مولا خیمے سے باہر نکلے, میں پریشان ہو گیا, آقا خیمے سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ چاروں طرف نرغ عادہ ہے, 30,000 کم سے کم فوج ہے, اور درمیان میں چند خیمے, لیکن چونکہ مولا نے کسی کو ساتھ نہیں لیا, بلایا نہیں, لہذا میں مولا کے ساتھ تو نہیں چلا لیکن پیچھے پیچھے چلا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم مولا کو اکیلا دیکھ کے اذیت دینے کا ارادہ کرے. سن نہ سکو گے عزیز کو. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مولا اپنے ہی خیموں کی پشت پر آئی اور خیموں کے گرد خود ہی اکیلے دورہ فرما رہے ہیں اور زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر کچھ ہٹایا, کچھ صاف کیا. میں نے سمجھ سکا, گھبرا کے میں آیا, میں نے کہا فرزند رسول پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ خیمے سے اکیلے کیوں نکلے؟ نہ غلاموں کو ساتھ لیا, نہ کہہ کے کسی آدمی کو ساتھ لیا, اور یہ آپ اپنے دست مبارک سے زمین صاف کر رہے ہیں, اسے ہم غلام کیسے برداشت کریں گے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا خیموں کے گرد اگر کانچے ہیں تو انہیں ہٹا دیا جائے. Thank you.
خیموں کے گرد اگر کانٹے ہیں تو انہیں ہٹا دیا جائے. کہا میں نے سمجھا اس کی مسئلہ کیا ہے. کہا مجھے معلوم ہے ان خیموں کا انجام کیا ہونے والا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کل ان خیموں میں آگ لگنے والی ہے جب گھبرا کے بچے باہر نکلیں گے. تو اگر بچوں کے پیر میں کوئی کانٹا چپ گیا تو نکالے گا خود. اللہ ایسا مہربان امام, ایسے مصیبت کے ہنگام میں حسین کو ان بچوں کی فکر ہے جو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلنے والے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں خیمے کے گرد حفاظتی انتظامات کیسے ہیں. ایسا نہ ہو کہ دشمن کا ہی موقع بات ہے خیموں میں داخل ہو جائے. امام نے نو محرم کو یہ انتظام کیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ خیموں کے گرد خندق کھود دی جائے تاکہ لڑائی کا ایک رخ رہے, ایک طرف جنگ ہو, اشقیا اور کسی طرف سے نہ آنے پائے. اللہ عاشور کی رات یہ انتظام ہو رہا تھا کہ اشقیا کسی طرف سے خیمے میں نہ آنے پائے اور امام حسین نے اس کا مکمل انتظام کر لیا مگر جب عصر کا ہنگام آیا تو یہی خیمے تھے جن میں آگ لگی ہوئی تھی اور اشقیا چاروں طرف سے خیموں میں داخل ہو رہے. اجرکم اللہ, یہ عاشور کی رات کا ایک منظر تھا. دوسرا منظر, عبادت الہی کرتے کرتے جب کافی رات گزر گئی تو امام حسین خیمے سے برآمد ہوئے. اب خیموں کے گرد دورہ کرنے کے بجائے میدان کو رخ کیا. اس مرتبہ چاہنے والے نافع ابن ہلال نے دیکھ لیا مولا ادھر جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے غلام چلا. آہٹ محسوس کی, مڑ کے دیکھا نافع تم کہاں رہے ہو. کہا کہ آپ اکیلے کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں. کہا ذرا میں مقتل کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. کہا مقتل میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کہا بتاؤ کیا دیکھنا ہے. ہاتھ پکڑا ساتھ لے کے چلے. کہا یہ وہ جگہ ہے جہالیت پر گھوڑے سے گرے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بھی مارے جائیں گے. یہاں تو رہے, یہاں تو ہے یہاں مسلم, یہاں تم گھوڑے سے گرو گے. اور آگے بڑھ کے اشارہ کیا, یہ دریا کا کنارہ دیکھ رہے ہو. یہاں میرا علمدار مارا جائے گا. اور آگے بڑھے, ایک مقام پر ٹھہر گئے. نافع منتظر ہے کہ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں. کہا نافع یہ نشیب بھی دیکھ لو. آقا یہ کس کی جگہ ہے. کہا یہاں سے کہ ہنگام تمہارا امام گھوڑے سے گرے گا. یہ کہہ کے مولا آگے بڑھ گئے اور نافع ساتھ ساتھ ایک مرتبہ جرات کر کے ہمت کر کے سوال کر لیا. آقا ہر جگہ میں آپ کے ساتھ گیا, جو جگہ آپ نے دکھلائی میں نے سب منظر دیکھ لیے, لیکن ایک منظر میں نے دیکھا یہ چاہتا اس کے بارے میں کچھ پوچھوں. فرمایا دریافت کرو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہ جب نشیب کے پاس سے آپ گزرے تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز کر. جیسے کوئی بیوی ہیں اور کہہ رہی واہ حسین اے مولا یہ مقتل میں کوئی خاتون کیسے آ گئی اور آپ کیسے دیکھ کے آگے بڑھ گئے. کہا تم نہ پہچانو گے یہ میری ماں فاطمہ ہے. اے نافع جس کا گھر اجڑنے والا ہو کیا وہ ماں چین سے بیٹھے گی؟ اماں مقتل میں آ گئی،
پلٹ کے آئے، در خیمہ پر چاہنے والا ٹھہر گیا، امام خیمے کے اندر آئے، مگر جیسے خیمے کا پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوئے، اب یہ غلام کے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ جیسے بہن دروازے کے پاس کھڑی بھائی کے انتظار کرتی، اے بھیا اندھیری رات میں کہاں چلے گئے تھے؟ کہا بہن ذرا مقتل کا جائزہ لینے کے لیے گیا تو کیا یہ طے ہے کہ کل جنگ ہونے والی ہے؟ کیا یہ طے ہے؟ جب کوئی اور راستہ نہیں نکالتا ہے نا یہ تو طے ہے، اب کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہ گیا، اے بھیا تو کیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا ہے؟ اگر کہیں عین وقت پر ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو زینب کیا کرے گی؟ میں یہ سننا تھا کہ نافے دوڑ کے چلے خیمے صاحب کی طرف آئے، ہر دروازے کے پاس کھلو کی آواز ہی، حبیب، زہیر، مسلم، برائر، تمہاری زندگیوں کا کیا فائدہ؟ اصحاب گھبرا کے خیموں سے نکل آئے، اے نافے یہ کیا خبر لے کے آئے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ تمہیں خبر نہیں ہے، دختر زہرا کو تم پر بھروسہ نہیں ہے؟ بنت فاطمہ کو تمہاری وفا پر اعتماد نہیں ہے؟ ارے یہ تم خبر کہاں سے لے آئے؟ کہ مولا خیمے کے اندر گئے، شہزادی پوچھ رہی تھی بھیا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ ساتھی ساتھ چھوڑ کے چلے جائے، بھیا سننا تھا کہ صاحب ایک مرتبہ باہر نکلے، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، تلواروں کو نیام سے نکالا، نیاموں کو توڑ توڑ کے پھینکا، در خیمہ پر آئے، آواز دی زہرا کے لال، امام حسین گھبرا کے خیمے سے باہر آ گئے، اے میرے ساتھیوں خیر تو ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ شہزادی کو ہم پر اعتبار نہیں ہے، مولا ہمارا ایک پیغام پہنچائیے اور فرما دیے شہزادی یا تو ہماری بابا پر اعتبار کیجیے یا اجازت دی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ دو۔ ہم یہ نہ سن سکیں گے کہ ہماری وفا پر اعتبار نہ کیا جائے، امام حسین نے کہا میرے چاہنے والوں اگر تم پر اعتبار نہ کیا جائے گا تو کس پر اعتبار کیا جائے گا؟ خدا جانتا ہے اولین اور آخرین میں کسی کو ایسے عذاب نہیں ملے جیسے تم۔ تمہاری وفا پر سب کو اعتبار ہے، ابھی وقت نہیں آیا، تمہاری ماں باپ سب کو اعتبار، دیکھا بہن یہ میرے چاہنے والے، دیکھا تم نے زینب یہ میرے چاہنے والے، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، فقط میری اجازت چاہیے۔ اللہ جس نے عاشور کی رات یہ جوش وفا دیکھا ہو، یہ وفاداری کی شان دیکھی ہو کہ اپنے ہاتھوں سے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ بہن عصر کے ہنگام یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ بھائی در خیمہ پر آواز دے رہا، اے میرے شیرو، اے میرے جانبازو، تمہارا امام پکار رہا ہے، مقتل سے کوئی آواز نہیں آتی، مقتل سے کوئی آواز نہیں آتی، مگر شہزادی کہتی ہے کہ دیکھا گیا شہیدوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی ہے، زہرا کے لال، اگر موت میں مجبور نہ کر دیا ہوتا تو اب بھی جانے قربان کرنے کے لیے تیار۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی، اور اس غم میں آنسو بہانے کی توفیق دے۔ ایک رات چند سار چند لمحے، مگر روتے روتے کبھی انسان تھک جاتا ہے، کبھی آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کبھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے،
مگر ہائے وہ ماں کیا کرے. کہ شرق و غرب عالم میں جہاں بھی اس کے لال کی سویادہ بچھی ہوئی ہے, روح زہرا وہی موجود ہے. بھائی جملہ سن لیجیے اور مجلس کے اختتام کی منزل تک لے جاؤں. یہ تو پیغمبر اسلام نے خبر سنائی تھی فاطمہ, یہ میرا لال مارا جائے گا, تو ماں نے یہی تو پوچھا تھا, بابا یہ میرا لال جب مارا جائے گا تو ہم میں کوئی رہے گا؟ فرمایا نہیں فاطمہ, نہ میں رہوں گا, نہ علی رہیں گے, نہ تم رہو گی, نہ حسن رہیں گے. کہا باپا تو میرے لال کی سب زیادہ خود سے. میرے لال کو روئے گا کون؟ کاش کوئی ہوتا کہتا, بیوی آپ پریشان نہ ہو, اگر ان بزرگوں میں کوئی نہ رہے گا تو بہنیں رہیں گی, بیٹیاں رہیں گی, بیٹا رہے گا, مگر فاطمہ کو معلوم ہے جو رہیں گے وہ رو نہ سکیں گے. کسی کے آنکھ میں ایک آنسو آ جائے تو اشکیا دو کے نیزا سے لیے تھے. یہ کربلا کا عالم فاطمہ کو آرزو ہے کہ میرے لال پر ہونے والا کون ہوگا, سویادہ بچھانے والا کون ہوگا. یہ چاہتا ہے اس پورے مجمع کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے گزارش. شہزادی نہ ہمارے رونے کی کوئی حیثیت ہے, نہ ہمارے ماتم کی کوئی حیثیت ہے, لیکن باہر آ یہ غلام موجود ہے. آپ کے لال کے غم میں آنسو بہانے کے لیے, اور اس کی قدر تو وہی ماں جانتی ہے جس کو آرزو تھی کہ میرے لال کی سویادہ بچھائی جائے. بس عاشور کی رات کا آخری منظر